الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اور آپ کو اپنی کیسی کیسی نعمتوں سے مالا مال فرما رکھا ہے. رب ذوالجلال کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں صحت کی نعمت عطا فرمائی، فرصت کے لمحات عطا فرمائے، اپنے گھر میں لا کر بٹھا لیا، اپنے نیک بندوں کا ساتھ نصیب فرما لیا. یقیناً ہمارا اور آپ کا یہاں مل کر بیٹھنا بہت ہی مبارک ہے. حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ میری محبت واجب ہو جاتی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو میری خاطر مل کر بیٹھتے ہیں، میرا تذکرہ کرتے ہیں، اور میری ہی محبت ان کے جمع ہونے کا ذریعہ اور باعث بنتی ہے، اور میری ہی محبت کی خاطر وہ آپس میں تعلق رکھتے ہیں، اور آپس میں اگر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں تو میری ہی ذات کی خاطر. تو ایسے مل کر بیٹھنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی بے انتہا محبت فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ وجبت لہم محبتی، ان لوگوں کے لیے میری محبت بھی لازم ہو جاتی ہے. حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک مسلم شریف میں موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنی بستی سے کسی دوسری بستی میں اپنے کسی اللہ والے دوست سے ملاقات کے لیے چلا، اللہ تبارک و تعالی نے فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں کہ جاؤ راستے میں میرے آنے والے بندے کا امتحان لو، اور اس سے پوچھو کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کیوں جا رہا ہے. پیغام دے کر اللہ پاک نے فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا. یہ اللہ کا بندہ ایک بستی سے دوسری بستی جا رہا تھا، راستے میں ایک انسان نما فرشتے سے ملاقات ہوئی، بظاہر وہ انسان لگ رہا تھا. اس نے پوچھا کہ بھائی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو. بتایا کہ اپنی بستی سے ایک دوسری بستی کے اندر اللہ والے سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، میرا ایک دوست ہے اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. اس فرشتے نے پوچھا کیا تمہارا اس پر یا اس کا تم پر کوئی احسان، کوئی مالی معاملہ، کوئی بھی تمہارا کوئی لین دین، کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے تم وہاں جا رہے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں، صرف میں اللہ تعالیٰ کی محبت کی خاطر اس سے ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. مجھے اس سے اللہ کے لیے محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے میں اس سے ملاقات اور اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اس میں دنیاوی کوئی غرض، کوئی لالچ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی دنیاوی میرا اس کے اوپر کوئی حق، نہ اس کا مجھ پر کوئی حق ہے. اس پر اس فرشتے نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی بشارت اس کو سنائی اور کہنے لگا کہ تم کو مبارک ہو، میں اللہ کا ایک فرشتہ ہوں، مجھے اللہ پاک نے مقرر فرما کر تمہاری طرف بھیجا ہے. اللہ تبارک و تعالی تم سے بھی ایسی ہی بے پناہ محبت فرما رہے ہیں جیسی محبت تم اس اللہ کے بندے سے کر رہے ہو. اس محبت کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی تم سے محبت فرما رہے ہیں. اللہ کی رضا کے لیے جو آپس کی محبت ہوتی ہے، اسی محبت کی خاطر مل کر بیٹھنا ہوتا ہے. یہ محبت بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. جمعہ کے دن مضمون جو ہم نے بیان کیا، سات قسم کے افراد جو خوش نصیب، جن کو اللہ تبارک و تعالی عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے، اس میں فرمایا کہ رجلانی تحابا فی اللہ، ایسے دو افراد کے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں، اجتمع علی و تفرق علی، اسی محبت کے ہوتے ہوئے وہ جمع ہوئے اور اسی محبت کے ہوتے ہوئے وہ بچھڑ گئے، تو ایسے دو محبت کرنے والوں کو بھی اللہ تبارک و تعالی عرش کے سایہ میں جگہ عطا فرمائیں گے. تو یہ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی ذات کی خاطر جو محبت کی جاتی ہے، اور کوئی بھی ایسا تعلق، کوئی بھی ایسا رشتہ جو اللہ تعالی کی ذات کی وجہ سے ہو، یہ محبت بڑی مبارک ہے، بہت قیمتی ہے. یہی محبت انسان کو عرش کا سایہ بھی دلوا دے گی، اور یہی محبت بندے کو اللہ کا محبوب بھی بنا دیتی ہے. اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، این المتحابین، کہاں ہیں وہ محبت کرنے والے جو میری عظمت شان کی وجہ سے آپس میں محبتیں کیا کرتے تھے؟ سر محشر ان تمام محبت والوں کو جمع کیا جائے گا چن چن کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میری ذات کی خاطر محبت کرنے والے سارے آ جائیں، ان کو جمع کر کے اللہ پاک فرمائیں گے آج کے دن میں تم کو اپنے عرش کے سایہ میں جگہ دوں گا۔ تو اللہ کی ذات کے لیے جو محبت ہوتی ہے بہت قیمتی ہے، بہت پائیدار ہے، بہت دائمی ہے اور بہت نفع بخش ہے۔ دل میں کوئی کھوٹ نہ ہو، کوئی میل نہ ہو، کوئی نفاق نہ ہو، کوئی کدورت نہ ہو، کوئی عداوت نہ ہو، صاف شفاف دل کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے آپس کی محبتیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جتنے رشتے اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں، والدین کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، بہن بھائی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، اور یہ قرابت کے جتنے رشتے ہیں، ددیالی ہوں، ننیالی ہوں، سسرالی، یہ سارے رشتے نبھانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ بندہ جس رشتے کو اس محبت کے تقاضے کے ساتھ نبھائے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، اس لیے بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، بیوی شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرے، ماں باپ اولاد کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ، آپس میں رشتوں کو اللہ ہی کی محبت کی خاطر اگر نبھایا جائے تو فرماتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری محبتیں جو بظاہر دنیاوی رشتوں کی محبتیں ہیں، سب خالصتاً اللہ کی محبتیں بن جاتی ہیں۔ حکم چونکہ اللہ تعالیٰ کا ہے، تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں کہ آپس میں محبت سے رہو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، بڑے پیارے انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، اللہ پاک بھی ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک مومنین تو سارے آپس میں بھائی بھائی ہیں، تم اپنے اس بھائی چارے کا لحاظ رکھو۔ محبتوں کا درس اللہ پاک نے بھی دیا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیا۔ یہ دنیاوی سارے رشتے، ساری محبتیں، جس محبت میں اللہ کی ذات آ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے رشتہ ازدواج کی محبتیں نبھائی جائیں، ماں باپ کی محبتیں، اولاد کی محبتیں، استادوں کی، تعلق والوں کی، اڑوس پڑوس کی، دوست احباب کی، جس محبت کے اندر صرف نیت یہ کر لی جائے کہ اچھے برتاؤ کا حکم مجھے میرے اللہ نے دیا ہے، ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا درس ہمیں سکھایا ہے، تو ہر محبت پھر وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر ہو جاتی ہے۔ اور جو محبت اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر ہو، جس میں دنیاوی مفادات نہ ہوں، کوئی غرض نہ ہو، مفادات نہ ہو، خود غرضی نہ ہو، تو وہ محبت بڑی پائیدار ہوتی ہے، بڑی دوام والی ہوتی ہے، دائمی ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حلاوت بڑی مزیدار ہوتی ہے، کیونکہ یہ محبت آخرت کی محبت کا ایک عکس ہوتی ہے کہ جس طرح آخرت میں ساری محبتیں خالص ہوں گی، مفادات سے بالاتر ہو کر خالصتاً وہ محبتیں پرخلوص اور بے لوس ہوں گی۔ تو وہی محبت جب انسان دنیا میں اللہ کے بندوں سے کرنے لگ جاتا ہے اور اللہ کی مخلوق کو اس زاویہ نظر سے دیکھے، الخلق عیال اللہ، فرمایا کہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، فاحب الخلق الی اللہ من احسن الی عیالہ، اللہ کو اپنی ساری مخلوق میں محبوب بندہ وہ لگتا ہے، چہیتا اور لاڈلا اور پسندیدہ بندہ وہ لگتا ہے جو اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھے برتاؤ کرے۔ اللہ کی ساری مخلوق کے ساتھ، چاہے وہ انسان ہوں یا حیوانات ہوں، ہر مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک صرف اس نیت سے کر رہا ہے یہ میرے اللہ کا عیال ہے، کنبہ ہے، اس کے ساتھ بڑے اچھے انداز سے سلوک کر رہا ہے، جس کے ساتھ جو برتاؤ کرنے کا ہمیں حکم ملا ہے اسی انداز سے برتاؤ کر رہا ہے، تو یہ بندہ احب الخلق الی اللہ بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی سارے رشتے، ساری محبتیں جب اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر کی جاتی ہیں تو پھر ہر محبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا دوام عطا فرماتے ہیں، ایسا مٹھاس عطا فرماتے ہیں کہ اس کے اندر چونکہ مفادات نہیں ہوتے، خود غرضی نہیں ہوتی، کوئی لالچ نہیں ہوتا، پھر اس محبت کرنے کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات سامنے ہوتی ہے تو پھر محبت کرنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہی محبت اگر ناجائز تعلق کی شکل میں ہو تو انسان کی ساری دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ گزشتہ جمعوں میں مضمون آپ حضرات جو یہاں جمعے پڑھتے ہیں سنا کہ سورۃ الشمس کے اندر جو اللہ پاک نے پوری 11 قسمیں اٹھا کر ایک بات کی طرف نشاندہی فرمائی ہے، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها، 11 قسمیں اٹھا کر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، فالہمھا فجورھا وتقواھا، ہم نے اس انسان کے اندر برائی کا جذبہ بھی رکھا ہے، اچھائی کا جذبہ بھی رکھا ہے، بدی کا جذبہ بھی رکھا ہے، نیکی کا جذبہ بھی رکھا ہے، فالہمھا فجورھا وتقواھا، فسق و فجور بھی اس کے اندر ہم نے اس کے جذبات رکھے ہیں اور تقوی کے جذبات بھی رکھے ہیں۔ جذبات دونوں رکھ دیے اس کی آزمائش کے لیے. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها, کامیاب اور بامراد وہ ہوا کہ جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا, خواہشات نفس سے بچا لیا, ناکام و نامراد وہ ہوا جو گناہوں میں پھنس گیا. دونوں چیزیں بتا دیے کہ 11 قسمیں اٹھا لینے کے بعد, سورج کی, چاند کی, ان کی روشنیوں کی, زمین کی, آسمان کی, انسان کی, اس کی بناوٹ کی, طرح طرح کی اللہ پاک قسمیں اٹھاتے چلے گئے. اور اس کثیر تعداد میں قسم اٹھانے کے بعد فالہمہا فجورہا وتقواہا, ہم نے انسان کے اندر اچھائی کے جذبے, برائی کے جذبے دونوں رکھ دیے, لیکن اب کامیاب کون ہے جو اچھائی کو اپنائے برائی سے بچے. اس کے متصل کذب ثمود بتغواہا اذ انبعث اشقاہا فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا فکذبوہ فعقروہا. قوم ثمود کا تذکرہ فرمایا کہ قوم ثمود نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا. مختصراً یہ کہ اس پوری 11 قسموں کے بعد اچھائی اور برائی اللہ پاک نے دونوں چیزیں بندے کو سکھائیں, اور اس میں کامیابی کا بتا دیا کہ کامیاب کون, ناکام کون, اور ساتھ میں جو مثال لگائی ہے, ساتھ میں جو واقعہ جوڑا ہے وہ قوم ثمود کا. قوم ثمود کے اندر معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر حضرت صالح علیہ السلام سے معجزہ طلب کیا, نشانی طلب کی کہ ہم آپ کی بات کو تب مانیں گے جب ہماری مطالبہ کی ہوئی نشانی آپ ظاہر کر کے دکھائیں, آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک 10 مہینے کی تیار گابن اونٹنی نکال کر دکھائیں تب ہم آپ کی بات مانیں گے. آپ نے پہلے سارے ان سے مذاکرات طے کر لیے کہ دیکھو اللہ کا معجزہ آنے کے بعد اگر انکار کرو گے تو ہلاک و برباد ہو جاؤ گے, تباہی تمہارے لیے پھر پکی ہے. پھر ایمان لانا ضروری ہے جب اللہ کا معجزہ تم مطالبے کے اوپر مانگ رہے ہو. ساری بات چیت طے ہو گئی, آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی, چٹان سے ایک 10 مہینے کی تیار گامن اونٹنی نکلی, اور نکلنے کے کچھ دیر بعد اس نے بچہ بھی جن دیا. کہ اللہ تعالیٰ کی اونٹنی تھی ناقۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کی اونٹنی جس کو اللہ پاک نے اپنی قدرت کی نشانی بنایا. قرآن کریم میں اس کے تذکرے اللہ پاک نے اتارے ہیں. ہوا یہ کہ ایک دن یہ کھانا پینا کرتی تھی, ایک دن ان کے جانور کرتے تھے. جس دن اس اونٹنی کی باری آتی تھی تو سارا پانی اکیلی پیتی تھی. قوم والے پریشان ہوئے تو ہمارا معاملہ اس نے خراب کر دیا, لہٰذا اس کو قتل کیا گیا. حضرت صالح علیہ السلام کو پتہ چلا کہ یہ قتل کی سازش ہے, کرنا ہم نے فرمایا کہ خبردار اس اونٹنی کو ہاتھ مت لگانا, اگر اس کو تم نے قتل کیا, کچھ نقصان پہنچایا, اللہ کا عذاب تم پر اترے گا. لیکن ہٹ درمی تھی, سرکشی تھی قوم کے اندر, وہ اس کے قتل کے منصوبے اور سازشیں بناتے رہے. اس موقع پر جو نقطے کی بات بیان کرنا چاہ رہا ہوں, جو مفسرین نے بیان فرمائی ہے, وہ یہ ہوا کہ لوگ تو اس عذاب کی دھمکی کو سن کر ڈر گئے کہ عذاب آ جائے گا. جب ظاہر ہے اتنی بڑی نشانی انہوں نے دکھا دی کہ چٹان سے ایک اونٹنی نکال دی گابن ہماری فرمائش کے مطابق, اور اس نے بچہ بھی جن دیا, اور وہ ہے بھی اللہ کی اونٹنی ایسی کہ پورا پانی صاف کر جاتی, اور دودھ بھی جب دینے پر آتی تھی اتنا دودھ دیتی تھی کہ ساری قوم کے برتن لب لب دودھ سے بھر جاتے تھے. تو یقیناً کھلی آنکھوں مشاہدہ ان کے سامنے تھا کہ یہ اللہ کی بہت بڑی قدرت کی نشانی ہے. لیکن حد درمی اور ڈھٹائی کی وجہ سے اس کے قتل کے منصوبے بنا رہے تھے. جب آپ نے دھمکی دے دی تو قوم جھجک رہی تھی, ششپن کا شکار تھی. اس موقع پر قوم کی دو خوبصورت عورتوں نے سازش کی اور پیشکش رکھ دی کہ جو کوئی اس اونٹنی کا قلع قما کرے, اس اونٹنی کو مار دے, ہم دونوں خوبصورت عورتیں ان کے لیے حاضر ہیں. اور دونوں کی خوبصورت کی ایک ایک بیٹی بھی خوبصورت تھی. کہا کہ ہم دونوں حاضر ہیں, جو چاہے مجھے لے لے, جو چاہے اسے لے لے. ناجائز پیشکش کی, ایک غلط کام کے لیے اکسانے میں اور ابھارنے میں سازش کی. ان دونوں کا حسن و جمال ایک سے بڑھ کر ایک تھا, اور ان سے بڑھ کر ان کی بیٹیاں تھیں. اس لالچ کے اندر اور اس ناجائز تعلقات کی طرف پیش رفت کرتے ہوئے دو افراد آگے بڑھے. ایک کا نام تھا مصباح, اس نے سازش کی اور منصوبہ بندی کی دوسرے ساتھی کے ساتھ مل کر, جس کا نام تھا قذار بن سالف. ان دونوں نے کہا کہ یہ اونٹنی جہاں سے گزرتی ہے وہاں ہم گھات لگا کر بیٹھ کر اس کو قتل کرتے ہیں. آفر بڑی اچھی آئی ہے, پیشکش ملی ہے, لہٰذا ایک تیری ایک میری. اس لالچ کے اندر آ کر یہ ایک چٹان کی آڑ میں گھات لگا کر بیٹھے, جب وہ اونٹنی وہاں سے گزر رہی تھی جہاں اس کا راستہ تھا. مصباح نے اس کو تیر مار کر زخمی کیا, اور قذار بن سالف آگے بڑھ کر اس نے اس کو ذبح کر ڈالا. حضرت صالح علیہ السلام کو جب یہ اطلاع پہنچی کہ اللہ کی اونٹنی کو ان دو افراد نے ذبح کر دیا, اور افسوس ہوا, صدمہ ہوا کہ اللہ کی نشانی کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے ضائع کیا, بدھ کا دن تھا جس دن یہ واقعہ رونما ہوا. حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آگاہ کر دیا کہ تم نے منع کرنے کے باوجود اللہ کی نشانی کو ضائع کر دیا, اللہ کی قدرت اور اللہ کے معجزے کو تم نے ضائع کیا ہے, اب تیار رہو, اللہ کا عذاب تم پر آئے گا. آج تو بدھ کا دن ہے, کل ہے جمعرات, کل تم سب کے چہرے زرد پڑ جائیں گے, پیلے چہرے ہونے شروع ہو جائیں گے, تمہارے مرد ہوں یا عورتیں ہوں, بچے ہوں یا بوڑھے ہوں, تم پوری قوم سب کے سب ان کے رنگ متغیر ہونے شروع ہوں گے. اور پرسوں جمعے کے دن تم سب کے چہرے اور تمہارے وجود کے رنگ سرخ ہو جائیں گے, اور ہفتے کے دن تمہارا پورا وجود سیاہ پڑ جائے گا اور اللہ کا عذاب نازل ہوگا. تیار رہو. اس سخت ترین دھمکی اور پیشن گوئی کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ڈر جاتے, حضرت صالح علیہ السلام سے معافی کر لیتے, اللہ تعالیٰ کو منا لیتے, توبہ استغفار کر لیتے, لیکن ہٹ درمی پر ہٹ درمی یہ کی کہاں کہ دیکھو ان کی وجہ سے ہم پر عذاب آ رہا ہے, لہذا چلو اونٹنی تو گئی سو گئی, عذاب تو آ ہی رہا ہے, تو اس سے پہلے پہلے کہ عذاب آئے حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دو. یک نہ شد دو شد, اس منصوبہ بندی میں لگ گئے. اور وہی ہوا کہ دوسرے دن ان کے سب کے چہرے زرد ہو گئے اور تیسرے دن سرخ ہو گئے, دیکھ رہے ہیں کہ واضح طور پر تبدیلیاں آ رہی ہیں, عذاب بالکل سر پر منڈلا رہا ہے, اور ادھر وہ قتل کی تدبیریں کر رہے, منصوبے بنا رہے ہیں. نتیجہ یہی ہوا کہ تیسرا دن آیا تو سب سیاہ ہو چکے تھے, زمین میں خطرناک زلزلہ برپا ہوا, آسمان سے چیخو پکار کی خطرناک آوازیں آئیں کہ پوری بستی تہس نہس کر دی گئی, تباہ و برباد ہوئے. ان دو افراد کے اس غلط قدم اٹھانے کی وجہ سے جس میں اگرچہ پشت پناہی پوری قوم کی تھی, سرکشی تو پوری قوم نے کی تھی, ہلاک و بربادی کی دعوت تو پوری قوم نے مانگی تھی, اور سبھی اس اونٹنی سے بیزار تھے, لیکن جو بنیادی طور پر سبب بنے, جو ذریعہ بنے, یہ دو افراد کے جو اس ناجائز تعلق کے اندر آگے لالچ کے اندر آ گئے, اور وہ دو خواتین کے جنہوں نے سازش کی اور لالچ دلایا ان لوگوں کو کہ چلو اونٹنی کو ختم کرو اور ہمیں لے لو. حضرات علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ پاک نے سورۃ الشمس کے اندر 11 قسمیں اٹھا کر فرما دیا کہ ہم نے اس کو انسان کو اچھائی اور برائی دونوں چیزوں کے جذبات دیے ہیں, اور اس میں کامیاب وہ ہے, قد افلح من زکاہا, جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا وہ کامیاب ہے, اور قد خاب من دساہا, جو گناہوں میں پھنسے گا وہ جہنم میں گرے گا. پھر اللہ پاک نے قوم سمود کا تذکرہ فرما دیا اور بتا دیا کہ دیکھو ناجائز تعلق کی خاطر, اپنی خواہشات نفس کی تکمیل کی خاطر قدم بڑھانے والے خود تو ڈوبے سنم, تم کو بھی لے ڈوبے, پوری قوم کو ہلاکت کا باعث بنا دیا. تو جو محبت اللہ کی ذات کی خاطر ہوتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے, دوام والی ہوتی ہے, اس میں حلاوت اور مٹھاس اور ایسی ایک مزیداری ہوتی ہے کہ جو انسان اتنا قابل بیان. اور اگر محبت اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر غیر اللہ سے ہو, پھر اس محبت کے اندر نحوست ہوتی ہے, ظلمت اور کدورت ہوتی ہے, انسان کا چین و سکون برباد ہوتا ہے, زندگی اجیرن ہوتی ہے, انسان نظروں میں گرتا ہے. سب سے پہلے تو جسے محبت کرتا ہے اس کی نظروں میں گرتا ہے, وہ ہمیشہ اس کو گرا کے رکھتا ہے یا رکھتی ہے, اور پھر جہاں جہاں اس کا راز فاش ہوتا چلا جاتا ہے وہاں وہاں اس کے بھید کھلتے جاتے ہیں, نظروں میں گرتا چلا جاتا ہے, ماں باپ کی نظروں میں گرتا ہے, خاندان کی نظروں میں گرتا ہے. پھر وہ اس محبت کے اندر جب انسان اندھا ہو جاتا ہے, حب کا شے یعمی و یصم, کسی چیز کی محبت تجھ کو اندھا اور بہرا بنا دے گی. اور یہی حال عداوت کا ہے کہ انسان دشمنی کے اندر بسا اوقات اندھا اور بہرا بن جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ محبت بسا اوقات انسان کو ایسا اندھا بناتی ہے کہ انسان اپنی عزت بے عزتی اور معاشرے کے اندر اپنے گراؤں کو کچھ بھی محسوس نہیں کرتا, معاشرے میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی ذلیل و خوار ہوتا ہے, چین و سکون برباد ہوتا ہے, نیندیں حرام ہوتی ہیں, اور پھر انسان کسی کام کا کسی کاج کا نہیں رہتا. عشق نے ہم کو نکما کر دیا غالب, ورنہ ہم بھی آدمی تھے بہت کام کے. نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ دنیاوی محبت کے اندر انسان جب آگے بڑھتا ہے تو یہ تمام کی تمام نحوست ساتھ آتی ہیں کہ دل کا سکون غارت, اطمینان غارت, اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی نظروں میں, پھر مخلوق کی نظروں میں انسان گرتا چلا جاتا ہے. اور محبت جو خالص اللہ تعالیٰ سے ہو, اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہو, جس میں ذات اللہ تعالیٰ کی ہو, اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت کی جائے, اس میں عزتیں ہی عزتیں ہیں, بلندیاں ہی بلندیاں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کو اپنا محبوب بنا کر قریب سے قریب تر فرماتے چلے جاتے ہیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارا اور آپ کا یہاں مل کر بیٹھنا یقیناً یہ نفع سے خالی نہیں, فائدے سے خالی نہیں. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں اپنے آنے والے اپنے مریدین کے اوپر جو محنت کرتا ہوں تو جو جس کے لیے مفید سمجھتا ہوں وہی رہنمائی کرتا ہوں. فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اصل چیز ہے, کہ بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جڑ جائے, جڑنے کے بعد پھر وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے. فرماتے تھے کہ ہر وہ تدبیر, ہر وہ طریقہ کہ جو تعلق کو بڑھانے میں مفید اور کارآمد ثابت ہو میں وہ تجویز کر دیتا ہوں, اور ہر وہ عمل, ہر وہ قول و فعل کہ جو اللہ تعالیٰ کے مضبوط کو کمزور کرنے کا باعث بنتا ہے میں اس سے اپنے مریدین کو روکتا ہوں اور بچاتا ہوں. اصل چیز اللہ تعالیٰ کے تعلق کی مضبوطی ہے اور اس کا استحکام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کا تعلق مضبوط ہو جائے. حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ غالباً آپ نے اپنے خلیفہ کو ذمہ داری سونپی اور کہیں روانہ کیا تو فرمایا کہ بندوں کو اپنی ذات سے مت جوڑنا, پیر بن کر بیٹھ جاؤ اور مریدین کو اپنی ذات سے جوڑتے رہو. فرمایا کہ بندوں کا تعلق اپنے ذات سے مت جوڑنا, بندوں کو خالق سے جوڑنا, مخلوق کو خالق سے جوڑنا, کہ بندہ اللہ والا بن جائے, اللہ سے اس کا تعلق بن جائے, وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان لے, اللہ تعالیٰ کی محبت اس کے دل میں سما جائے, اور پھر وہ ہر کام اللہ تعالیٰ کی محبت میں ڈوب کر کرنے لگے, اور ہر چیز سے اللہ کے نافرمانی سے, اللہ کے ڈر اور خوف کی وجہ سے بچنے لگے, تو یہ بندہ کامیاب ہو گیا. بیعت ہونے کا مقصد بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان جب بیعت ہوتا ہے, ہاتھ میں ہاتھ دے دیا, مرید بن گیا, تو ایک تو وہ فیض اس کو ملتا ہے جو سلسلہ وار ہاتھ در ہاتھ چلا آ رہا ہے, سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے, اور دوسری طرف وہ بیعت ہونے کے بعد جب اپنا اصلاح نفس کراتا ہے, اپنے نفس کی درستگی کراتا ہے, تو اس میں نمازوں کا اہتمام اس کو نصیب ہوتا ہے, تلاوت کا اہتمام, صدقات خیرات, اور پھر سب سے بڑھ کر ذکر و اذکار کی توفیق اس کو ملتی ہے, اورات اور وظائف وہ اپنے مرشد سے پوچھ پوچھ کے چلتا ہے, اسی کے ساتھ پھر وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے, اشراق ہیں, اوابین ہیں, چاشت ہیں, تہجد ہیں, مختلف چیزوں کا اہتمام کرتا ہے, تو یہی چیزیں اس کی روح کی غذا بنتی ہیں اور روح پروان چڑھتی ہے, اس کی پرواز بلند سے بلندتر ہوتی چلی جاتی ہے. ساتھ میں کچھ صورتیں ہیں جن کا معمول اگر بنا لیا جائے تو خیر و برکتیں ہی برکتیں ملتی ہیں. صبح فجر کے بعد, فجر کی سنتیں اور فرضوں کے درمیان, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ, چھوٹا سا وظیفہ ہے, مستند ترین, جامع ترین, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا. ایک صحابی کو بڑے پریشان حال بیٹھا ہوا دیکھا, بہت رنجیدہ چہرہ اترا ہوا اور بہت زیادہ غم زدہ. پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا کہ بہت مقروض, تنگ دستی, مشکلات میں گھرا ہوا ہوں, فقر و فاقہ نے گھیرا ہوا ہے. اپنی مشکلات کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبح فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 100 مرتبہ یہ پڑھ لیا کرو, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ. یاد کرنا چاہے انسان تو بمشکل 10 سے 15 منٹ میں آرام سے یاد کر سکتا ہے, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم وبحمدہ, استغفر اللہ. فرمایا کہ 100 مرتبہ اس کو پڑھ لیا کرو صبح سنت اور فرضوں کے درمیان. کچھ وقت گزرا تو بڑے تر و تازہ, ہنستے مسکراتے, خوش و خرم اور راحت اور آرام ان کی ذات سے ٹپک رہا تھا. پھر نمایاں ہوئے, آپ نے پوچھا بھائی کیا حالات ہیں؟ کہا کہ یا رسول اللہ, جب سے آپ نے وہ عمل بتایا اس کو میں نے اپنایا, اللہ پاک نے اتنی فرمانی فرما دی, ماشاءاللہ خوشحال بنا دیا, سارے میرے مشکلات دور ہو گئے, سارے قرض کے بوجھ اتر گئے. دوسرا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا حضرت عبداللہ ابن خبیب کو, جو آپ کے ایک صحابی ہیں, فرمایا فجر کی نماز پڑھ کر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لو, 3 مرتبہ سورہ فلق پڑھ لو, 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لو. جب مغرب کی نماز پڑھ لو پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو, 3 دفعہ سورہ فلق پڑھو, 3 دفعہ سورہ ناس پڑھ لو. سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سب سے آخر کی 3 صورتیں. فرمایا کہ صبح پڑھو گے ہر صورت 3 دفعہ, شام مغرب تک بالکل محفوظ ہو جاؤ گے تمام شرور سے, فتنوں سے, جنات سے, حسد سے, جادو سے, ٹونے سے, ہر چیز سے محفوظ ہو. ان 3 صورتوں میں ہر صورت کو 3-3 دفعہ پڑھنے سے, پہلے سورہ اخلاص 3 دفعہ پڑھ لی, سورہ فلق 3 دفعہ پڑھ لی, سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ لی. اور فرمایا کہ جب مغرب کی نماز پڑھ چکو تو پھر ہر صورت 3 دفعہ پڑھ لو, تو صبح آنے تک پھر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ایسے محفوظ ہو جاؤ گے, جادو, ٹونا, نظر, حسد, ہر چیز, جنات اور شیاطین کے شرور سے محفوظ رہو گے. ایسا ہلکا پھلکا, مختصر, آسان ترین عمل جو مجرب اور اس قدر ٹھوس کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے بتایا ہوا. تیسرا عمل آپ نے بتایا کہ صبح فجر کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو. فرمایا کہ صبح سورہ یاسین کی تلاوت کر لینے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دن بھر کے سارے کام آسان فرما دیتے ہیں. بڑے سے بڑی ذمہ داری, بھاری سے بھرکم ذمہ داری بھی وہ آسان ہو جاتی ہے, سارے کاموں کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیتے ہیں. اب دن بھر وہ کام کاج, کاروبار, تجارت, ملازمت, ادھر ادھر جہاں بھاگتا دوڑتا پھرے گا, اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال ہوگی. اور جب مغرب کی نماز پڑھ لے تو فرمایا کہ سورہ واقعہ کی تلاوت کر لو. فرمایا کہ سورہ واقعہ مغرب کے بعد پڑھ لینے والا کبھی اس کے گھر میں فقر و فاقہ نہیں آئے گا, رزق میں کشادگی اور برکتیں نصیب ہوتی ہیں. اور عشاء کے بعد رات سونے سے پہلے فرمایا کہ سورہ ملک کی تلاوت کر لیا کرو, دو صفحے, ڈیڑھ صفحے, چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں. فرمایا کہ سورہ ملک کی رات سوتے وقت تلاوت کر لینے والا عالم برزخ میں عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. آسان آسان مختصر ترین معمولات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائے ہیں, ان کو اپنا لیا جائے, خیر اور برکت کے دروازے کھل جاتے ہیں بندوں کے اوپر. صبح سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم انسان پڑھ لے, و بحمدی استغفر اللہ کے اضافے کے ساتھ سارے قرض, مشکلات, تنگیاں, آزمائشیں, چھٹکارے مل جائیں گے. سورہ یاسین کی تلاوت کر لی دن کے آغاز میں, سارے دن کے کام کاج آسان ہو جائیں گے. مغرب بعد سورہ واقعہ پڑھ لی, گھر میں خیر اور برکت, رزق کے اندر کشادگیاں آئیں گی, فقر و فاقے کا دور دور بھی نام و نشان نہ رہے گا. اور رات سوتے وقت سورہ ملک پڑھ لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کو بھی امن عطا فرما دیں گے کہ عذاب قبر سے مامون اور محفوظ کر لیا جائے گا. دنیا کے کام آسان ہیں سورہ یاسین کی برکت سے, رزق میں برکتیں ہیں سورہ واقعہ کی برکت سے, آخرت کے اندر امن اور چین نصیب ہو رہا ہے سورہ ملک کی برکت سے. تو ہر ایک کو یہ معمول بنا لینا چاہیے کہ یہ صورتیں اپنے معمول میں رکھے. اس کے علاوہ ذکر و اذکار کے اندر کلمہ طیبہ کی ایک تسبیح کم از کم پڑھ لی جائے, استغفار, درود شریف, یہ اپنے ایسے معمولات بنا لی جائیں کہ کم از کم 100 مرتبہ تو ہو ہی. شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 100 کا عدد اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کثیر شمار ہوتا ہے. جو بھی عمل 100 مرتبہ کر لیا جائے تو وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں کثیر میں آ جاتا ہے, کہ اس بندے نے کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھ لیا, درود شریف کثرت سے پڑھا ہے, استغفار کثرت سے کیا ہے. تو 100 کا تو عدد کم از کم ہے. توفیق جیسے جیسے زیادہ ہوتی جائے تو انسان اپنے معمول بڑھاتا جائے, تو اس میں کم از کم جو مجربات ہیں, جو اوراد اور وظائف ہیں, کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھ لیا, ایمان کا محل تیار ہو گیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور پھر جب 2-4 دفعہ یہ پڑھ لیا پھر لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا تسبیح انسان جب ہاتھ میں لے کر بیٹھتا ہے بہت جلدی یہ معمول پورا ہوتا ہے. اس تسبیح کو مکمل کر لینے کے بعد 8-10 مرتبہ پڑھ لیا پھر محمد رسول اللہ ملا دیا, پھر 8-10 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا خالی پھر محمد رسول اللہ ملا لیا. ایک تسبیح کلمہ طیبہ کی جب پڑھ لی, ایمان کا محل تیار ہوا, ایمان کی تجدید ہو گئی. اس کے بعد استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. مکان جب بنایا جاتا ہے, اسٹرکچر تیار ہو جاتا ہے, پھر جو اس میں جو اضافی چیزیں رہ جاتی ہیں اس کو کھود کریت کر کے اس کو برابر کیا جاتا ہے, پلستر وستر کی تیاریاں کی جاتی ہیں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب, کے ذریعے سے اس کا میل کچیل جو ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے ایمان پر لگا ہوا تھا, اس میل کچیل کو کھرچ کے صاف کر دیا گیا. 100 مرتبہ استغفار پڑھ لیا گیا تو میل کچیل دور ہو گیا, زنگ دور ہو گیا, اب درود شریف سے اس کو آراستہ صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, مختصر ترین درود شریف. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بھی بندہ مومن میرا امتی مجھ پر 1 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, 10 مرتبہ اللہ تعالیٰ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں. اب اس کو سجا رہا ہے, ایمان کا محل تیار کیا, کلمہ طیبہ کی تجدید کر کے استغفار سے اس کے زنگ اور میل کچل کو دور کیا, اب صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ چمک دمک اور اس کی پالش کے ذریعے سے اس کو چمکا رہا ہے. تو یہ 3 تسبیحات تو لازمی انسان اپنے لیے معمول بنا لے. پھر تیسرا کلمہ جس میں اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی ہے, سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. مزے لے لے کے انسان پڑھے اللہ کی یاد, اللہ کو سامنے رکھ کر کرے کہ میری اس یاد کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. جب انسان اس وجد میں آ کر اللہ کو یاد کرتا ہے کہ اس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں, اللہ اس وقت مجھے یاد کر رہے ہیں, فذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ اس محفل میں ہے. بندہ فرش پہ اللہ کو یاد کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ عرش پہ اپنے بندے کو یاد فرما رہے ہیں. تو اس وجدانی کیفیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرے. اللہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے ادارے کے ساتھ ہی آپ کا ایک کمرہ تھا, جہاں ہم خلوت نشینی فرمایا کرتے تھے, تنہائی میں وہاں بیٹھ کر الا اللہ کی ضربے لگایا کرتے تھے, تو آپ کا جب اپنا خاص معمول تھا ذکر کرنے کا, وہاں معمول فرما رہے تھے, ذکر اللہ میں لگے ہوئے تھے, باہر سے کوئی صاحب گزرے متعلق, پاس سے جب گزرے تو آواز آئی کہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, ضربے لگا رہے تھے, ضربے کسی کے نام کی, دل پر یوں ہی لگائے جا, گو نہ ملے جواب, کچھ در یوں ہی کھٹکھٹائے جا, کھولیں وہ یا نہ کھولیں در, اس پہ ہو کیوں تیری نظر, تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جا. بندہ پکارتا ہے اپنے رب کو, ضربے لگاتا ہے, اللہ کا نام لیتا ہے, اللہ کو یاد کرتا ہے, تو وہ قریبی متعلق جب پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ ضربے لگ رہی ہیں, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ, آواز جانی پہچانی ہے, لیکن تعجب اس پر ہوا کہ جب وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ تو آواز ایک ایسی عجیب و غریب آتی ہے, کہ جب وہ فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ایک ایسی آواز آتی ہے جیسے تالی, کوئی چیز زمین پر پٹکنے کی آواز آتی ہے, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. وہ حیران ہوئے کیا چیز پٹکی جا رہی, متعجب ہو کر رک گئے تھوڑی دیر, سنا سننے کے بعد ادھر ادھر سے آئے, پھر دروازہ کھول کر جب دیکھا تو دیکھا تو حضرت تو اپنے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اور قریب میں ایک سانپ ہے وہ بھی وجد میں آیا ہوا ہے, اور حضرت کے ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ کے ضرب کے ساتھ اپنے سر کو زمین پر پٹکتا ہے, جس کی وجہ سے وہ آواز پیدا ہو رہی. اللہ کا ذکر جب اس شان کے ساتھ کیا جائے, بندہ ایسا منہمک ہو کر ذکر اللہ میں لگ جائے, اللہ کی یاد اس انداز سے کرے, تو پھر بڑا لطف آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے, بڑی حلاوت آتی ہے کہ اس وقت میں اللہ کو یاد کر رہا ہوں, اللہ مجھے یاد کر رہے ہیں. بس قرونی اذکرکم, حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تفصیل فرمائی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ جب مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے میں بھی تنہائی میں یاد کرتا ہوں, بندہ جب مجمع میں یاد کرتا ہے میں اس سے بہتر مجمع میں اس کو یاد کرتا ہوں. ایک بزرگ تھے جن کو کھانے کے لیے کہیں سے کچھ آلو ملے, آلو تو ایک سادی سی خوراک ہوتی ہے, کہ ابلے ہوئے آلو ہوں گے یا کس طرح کے آلو تھے, تو کھا رہے تھے اور بڑے مزے لے کے, بڑے لطف لے سے اور بڑے خوش ہو کے, بہت شکر ادا کر کے وجد میں آ کر مزے لے کے کھا رہے تھے جھوم جھوم کے. کسی نے دیکھا کہا بڑے خوش ہو رہے ہیں, آلو مل گئے جیسے بڑی کوئی نعمت مل گئی, بڑے خوش ہو کے کھا رہے ہیں. اللہ والوں کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی ہے, بڑی عرفہ ہوتی ہے. محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھا دے گی, جب اللہ تعالیٰ سے محبت مل جاتی ہے تو پھر محبت کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. تو یہ تو آلو کھا رہے تھے مزے لے لے کے, دیکھنے والے نے ظاہری نظر سے دیکھا, جس طرح ایک بزرگ جب ان کے منہ پہ کوئی تعریف کرتا تھا ہنستے تھے. ایک دن کسی بے تکلف کسی منہ پھٹ میں کہہ دیا کہ حضرت آپ اپنی تعریف پہ بڑے خوش ہوتے ہیں, ذرا سی تعریف کرو فوراً آپ ہنسنے لگ جاتے. اور میں کہ تمہیں کیا معلوم ہے کس بات پہ ہنستا ہوں, مجھے تو ہنسی اس بات پہ آتی ہے کہ میں خود من آنم کے من دانم, میں تو وہ ہوں کہ اپنے آپ کو میں خود جانتا ہوں کہ کتنا پانی میں ہوں. جب کوئی بندہ مومن اللہ تعالیٰ کا کوئی صاحب ایمان بندہ جب میری تعریف کرتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ کی شان کریمی پہ ہنسی آتی ہے کہ میرے اللہ تیری شان کریمی پہ قربان کہ میں کتنا گندا ہوں, کتنا گناہگار اور کتنا میں آلودہ ہوں, اس کے باوجود بھی تو نے سامنے والے بندے کے دل میں میری محبت ڈال دی اور وہ اس محبت کا اظہار کر رہا ہے, اس اللہ کی شان کریمی پہ مجھے ہنسی آتی ہے, اور دیکھنے والا سمجھ رہا شاید یہ اپنی تعریف پر خوش ہو کر ہنستے ہیں. تو نظر نظر کا فرق ہوتا ہے. تو وہ بزرگ بھی آلو کھا رہے ہیں اور بڑے مزے سے جھوم جھوم کے مزے لے کے کھا رہے ہیں اور بڑا خوش ہیں اور شکر ادا کر رہے ہیں زبان سے خوب والہانہ انداز سے. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ آلو کھا رہے ہیں, کوئی نعمت تو نہیں کھا رہے اتنی اونچی کہ اتنے مزے لے کے کھا رہے ہیں؟ تو کہا کہ بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب رزق تقسیم فرما رہے تھے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی یاد رکھا, اور میرے نصیب میں اللہ پاک نے رزق کے اندر یہ آلو لکھ دیے, مطلب یہ کہ اللہ پاک نے مجھے یاد رکھا. تو اس یاد رکھنے پر وجد آ رہا ہے, خوشی ہو رہی ہے کہ اللہ پاک نے مجھے فراموش نہیں فرمایا, میرے رزق کے حصے بھی لگایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنا, اس کا ذکر کرنا, یقیناً یہ بہت ایسی مؤثر چیز ہے کہ جب انسان تربیت لیتا ہے تو ایک طرف تو نماز کا اہتمام, تلاوت کا اہتمام, صدقات خیرات کا اہتمام, اور پھر ذکر و اذکار پوچھ کر ترتیب سے تعلیم لے کر, اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر یہ خاص خاص صورتوں کا اہتمام, جمعے کے دن سورہ کہف کا اہتمام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ کہف جو جمعے کے دن پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس کو فتنہ سے بچا کے رکھیں گے, دجال کا فتنہ کتنا خطرناک ہے اس سے بھی اللہ پاک اس کو مامون اور محفوظ رکھیں گے, ان کا اہتمام. پھر وقتاً فوقتاً صلاۃ التسبیح کا اہتمام, اور پھر ہر نیکی کے اندر انسان اپنا حصہ ڈالتا رہے, جب جس نیکی کا موقع آ جائے نیکی میں لگا رہے, اور پھر معاملات کی صفائی. اپنے گناہوں کے اوپر انسان نادم اور شرمندہ ہو کر جو اللہ تعالیٰ کے حقوق تلف کر چکا اس کے اوپر سچی توبہ سچی ندامت، رونا، آنسو بہانا، گڑ گڑانا، اللہ تعالیٰ کو منانا، یہ اللہ تعالیٰ کو بے انتہا پسند ہے۔ یہ چیز ایسی ہے جو فرشتوں میں بھی نہیں ہے۔ گنہگار بندہ جب آنسو ٹپکاتا ہے، نادم ہو کر روتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں فرشتے اس کے آنسو لے کر پہنچتے ہیں کہ یہ قیمتی آنسو بندے نے ٹپکائے ہیں، کیونکہ فرشتے تو پاک و صاف ہیں، نورانی مخلوق ہیں، جس کو اللہ پاک نے جس چیز کا حکم دے دیا وہ اسی چیز میں لگا ہوا ہے۔ کوئی سجدے میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی قیام میں ہے، کوئی کس انداز میں، جس کو لگا دیا لگا ہوا ہے۔ تو بندے کو اللہ پاک نے دونوں اختیارات دے دیے، فالہمہا فجورہا وتقواہا، بدی کے اور برائی کے جذبے بھی اس میں رکھے ہیں، خیر اور بھلائی کے جذبے بھی اس میں رکھے ہیں۔ اب بندہ اس شر سے بچتے ہوئے، گناہوں سے ایک ایک قدم پر اپنے آپ کو بچاتا ہوا، اللہ کی یاد کر رہا ہے، اللہ کی محبت میں ڈوب کر اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑ رہا ہے، اللہ کی محبت کے اندر فریفتہ ہے، دیوانہ ہے، اور پھر کچھ غلطی ہو جائے، کمی کوتاہی ہو جائے تو آنسو بہا کر اللہ تعالیٰ سے ندامت کے ساتھ اپنا اعتراف جرم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر محبت کرنے والی کائنات کی کوئی ہستی نہیں ہے۔ ماں کی ممتا بھی اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے بالکل ہیچ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبتوں کے 100 حصے کیے گئے، اس میں سے صرف ایک حصہ کائنات میں اتارا گیا، جس محبت کے نتیجے میں ایک ماں بھی اپنی ممتا کے تحت اپنی اولاد کے اوپر اپنی جان چھڑکتی ہے۔ 99 محبتیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی ہیں، صرف ایک محبت کو تقسیم کیا ہے کائنات کی محبتیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، جن میں ایک ادنا سی مثال اللہ تعالیٰ کی محبت کے سامنے بالکل ادنا سی مثال ماں کی محبت ہے، جو دنیا کی محبتوں میں سب سے عظمت والی محبت، کہ ماں اپنی اولاد کی خاطر آگ میں بھی کود جاتی ہے، پانی میں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے۔ تو وہ محبت کہ وہ بھی اس 100 حصوں میں سے ایک حصے کا وہ پرتو ہے۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ 100واں حصہ جو اللہ پاک نے کائنات میں اتارا تھا، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی 99 محبتوں کے ساتھ ملا کر پھر 100 رحمت کامل فرما لیں گے۔ تو اس ارحم الراحمین ذات کے سامنے بندہ جب نادم ہو کر آنسو بہاتا ہے، تو لمحوں کے اندر ابھی اس کے توبہ کے الفاظ پورے نہیں ہوتے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مٹا کر معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام سے فرمایا تھا، بیٹا تمہاری پیشانی کے اندر میں نور دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری نسل میں چل کر میرا ایک ایسا بیٹا آئے گا کہ جو کائنات کا سردار ہوگا۔ تعریف اور خوبیاں بیان فرمانے لگے تو حضرت شیس علیہ السلام حیران ہوئے کہ بیٹا باپ سے بڑا ہوا ہوگا؟ فرمایا کہ بیٹا باپ سے بڑا ہوا ہوگا۔ بیٹا تو بیٹا، اس بیٹے کی امت کی شان تم کو بیان کروں؟ پھر انہوں نے چند ایک باتیں بیان فرمائی۔ فرمایا کہ دیکھو، مجھ سے ایک خطا ہوئی تھی، اس ایک خطا کا چرچا اور تذکرہ، ایک غلطی ہوئی، اس ایک غلطی کے نتیجے میں آنن فانن میرا پورا لباس اتر گیا، برہنہ ہو گیا۔ وہ آنے والا میرا لخت جگر، نور نظر، نبی آخر الزمان میرا بیٹا ایسا ہوگا کہ جن کے امتیوں کی یہ شان ہے کہ وہ زندگی بھر بھی گناہ کریں گے تو برہنہ نہیں کیے جائیں گے۔ مجھ سے ایک خطا ہوئی، بیوی سے مجھے بچھڑوا دیا گیا، ہم میاں بیوی میں دوری ہو گئی، سال ہاں سال دوری رہی، فراق رہا۔ فرمایا کہ وہ ساری زندگی بھی گناہ کرتے رہیں گے، میاں بیوی میں تفریق اور افتراق اور فراق نہیں آئے گا۔ میں نے ایک گناہ کیا، غلطی مجھ سے سرزد ہوئی، پورے عالم میں اس کا چرچا ہوا، وہ ساری زندگی گناہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ستاری پر ستاری فرماتے رہیں گے۔ اللہ، فرمایا کہ میرا ایک گناہ ہوا، معافی مانگتے 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 40 سال گزر گئے، 40 سال کے بعد جا کر معافی ملی۔ وہ سالہ سال گناہ کر کے جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے بیٹھیں گے، ابھی ان کے توبہ کے الفاظ پورے نہیں ہوں گے، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر چکے ہوں گے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ جس نے ہمارے ساتھ اتنی مہربانی کے معاملات فرمائے۔ تو بندے کا کام یہ ہے کہ جب وہ تعلق جوڑے، اصلاح نفس کے لیے اپنے آپ کو پیش کرے، تو نماز، تلاوت، صدقات، خیرات، حقوق کی ادائیگی، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی میں جہاں بھی حق تلفی ہے، سچے دل سے نادم ہو کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور جو حقوق اس کے ذمہ باقی ہیں، نماز قضا ہیں، روزے قضا ہیں، زکوٰۃ نہیں دی، حج فرض نہیں کیا، ان فرائض کو اہتمام کے ساتھ ادائیگی شروع کر دے۔ روزے نماز قضا ہیں تو اہتمام کے ساتھ حساب لگا کر اس کی قضا کا عمل شروع کر لے۔ بندوں کے حقوق تلف کیے ہیں، بندوں کو ناراض کیا، کسی کا مالی معاملہ لیا، کسی کا مال ہڑپ کیا، کسی کے ساتھ خیانت کی، خود برد کی، کسی کے اوپر ظلم و ستم کیا، کسی بھی نوعیت کی حق تلفی کی ہو، اگر وہ زندہ ہے اسے معافی مانگے، اگر وہ زندہ ہے تو اس کا حق نبھائے، اس کا حق اس کو واپس کرے، مالی معاملات میں صفائی ستھرائی اختیار کرے، اپنے عقائد میں کوئی خرابی ہے اس عقائد سے خراب عقیدوں سے توبہ استغفار کر کے صحیح راہ پر آئے، ان تمام معاملات کے اوپر جب بندہ گامزن ہوتا ہے، صحیح رہنمائی لے کر آدمی آگے قدم بڑھاتا ہے، اصلاح نفس جب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے، دل بھی پھر اس کا صاف اور شفاف ہوتا ہے. ورنہ حقیقت حال یہ ہے، دیکھنے میں تو سارے انسان دکھائی دیتے ہیں لیکن اندر سے زنگ اتنا لگ چکا ہے، گند اتنا بھر چکا ہے، گناہوں کا میل اتنا چڑھ چکا ہے. حضرت شیخ القرآن حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اپنے درس قرآن کے اندر، کہ ایک مرتبہ میں بازار سے گزر رہا تھا، ایک اللہ والا میرے سامنے نمودار ہوئے، اچانک حال حلیے سے کوئی اللہ والے لگ رہے تھے، آمنا سامنا ہوا، رکے، سلام کلام ہوئی، فرمانے لگے احمد علی انسان کہاں بستے ہیں؟ تو بازار بھرا ہوا تھا لوگوں سے، میں نے کہا کہ حضرت یہ سارے انسان ہی تو ہیں. تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا یہ انسان ہے. فرمایا کہ یہ جملہ اس کیفیت کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے دل کی کیفیت بدل گئی. اس جملے کے بعد جو میں نے بازار کے اوپر نظر دوڑائی تو ہر طرف مجھے کتے، بلے، خنزیر دکھائی دے رہے تھے. کہا کہ میں دنگ رہ گیا کہ ہر طرف پورا بازار وحشی جانوروں سے بھرا ہوا ہے. چند لمحے یہ کیفیت مجھ پر رہی، پھر ایک دم سے میں اپنی واپس پرانی کیفیت پر آیا تو وہ شخصیت میری نظروں سے غائب ہو چکے تھے. اس پر حضرت فرمایا کرتے تھے رب تو سب کا ایک، رب کا کوئی ایک، رب تو سب کا ایک، پوری مخلوق کا رب تو ایک ہے لیکن رب کا کوئی ایک ایک ہی ہوتا ہے. شاید و نادر ہی کوئی حقیقت میں ایسا ہو کہ ظاہر میں بھی انسان ہو، باطن میں بھی انسان ہو، جس کا ظاہر بھی سدھرا ہوا ہو، درست ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ ہو، اور باطن بھی سیرت اور کردار بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو. فرمایا کرتے تھے رب تو سب کا ایک، رب کا کوئی ایک. اگر دل کی دنیا اجڑی ہوئی ہو، دل کے اندر زنگ لگا ہوا ہو، دل کے اندر اغیار کی محبت بسی ہوئی ہو، نام تو اللہ کا لیتا رہے اور عشق کے دعوے تو حضور کے لیے کرتا رہے لیکن محبتیں غیروں کی بسی ہوئی ہو، جب مقابلہ آئے اور جب امتحان کا مرحلہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں پسے پوچھ ڈال کے، پھر بیوی کی، معاشرے کی، لوگوں کی، فیشن کی اور حالات کی اور ماحول کی باتیں انسان سامنے رکھ کے، اور پھر معیار اور آئیڈیل کسی اور کو بنائے، اس وقت امتحان کے وقت پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کس کا نقال ہے. تو فرمایا کہ اصلاح نفس، دل کا تعلق، دل کی درستگی، یہ اصل چیز ہے کہ انسان کا ظاہر اور باطن دونوں بہتر ہو اور اچھے ہوں. ظاہر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مطلوب ہے، باطن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا مطلوب ہے. اس ظاہر کا باطن پر اتنا گہرا اثر پڑتا ہے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرعون کے دربار میں وہ سارا معاملہ ہوا، جادوگر جمع ہوئے، تو اس زمانے کا دستور تھا کہ مقابلے کے وقت دونوں ہم پلہ، جس طرح آج کل کے زمانے میں کوئی میچ ہوتا ہے، ٹیمیں آپس میں کھیلتی ہیں تو ان کی ایک وردی ہوتی ہے، خاص رنگ کا لباس، اس کے بعد پھر وہ میدان میں اترتے ہیں، اپنے عام کپڑوں میں نہیں اترتے. اس زمانے میں بھی ایک دستور تھا کہ جب کوئی چیلنج ہوتا، کوئی مقابلہ ہوتا تو مد مقابل اور یہ ایک لباس میں ہوتے تھے. تو ان جادوگروں نے یہ بھانپ لیا کہ حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو ہمارے جیسا حال ہولی اپنائیں گے نہیں، یہ تو ہمارے جیسا لباس پہنیں گے نہیں. تو بمجبوری انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا لباس پہنا، اپنا حال ہولیا اسی جیسا اپنایا جیسے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کا لباس پوشاک تھا. مقابلہ شروع ہوا، نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جادوگر جو بڑی بڑی رسیاں لائے تھے اس کو سانپ بنایا، اژدہ بنایا، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ پاک نے اشارہ فرمایا القی عصاک، اپنا عصا ڈال دیجئے. عصا جب ڈالا تو وہ اژدہ بن کے سب سانپوں کو نکلتا چلا گیا. جب بڑے بڑے ان جادوگروں نے دیکھا کہ ہماری ساری رسیاں جن کو ہم نے سانپ بنایا تھا وہ سب یہ بڑا والا اژدہا جو عصا تھا وہ نکل رہا ہے، سمجھ گئے کہ حق پر ہیں، سب کے سب سجدے میں گر پڑے اور اللہ پاک نے سب کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر وہ سانپ سب کا صفایا کر کے فرعون کی طرف لپکا، حضرت موسیٰ کا اژدہا تھا تو انسان، نعرہ تو بڑا لگایا تھا انا ربکم الاعلی، لیکن منظر دیکھ رہا تھا کہ سارے بڑے بڑے سانپ جو رسیوں کی شکل میں تھے ان جادوگروں نے بنائے تھے اور وہ سب کے سب یہ ہڑپ کر گیا اور لمحوں کے اندر صفایا کر کے فرعون کی طرف لپکا. خوف اور دہشت کی وجہ سے اس کے کپڑے خراب ہو گئے تھے. یہ بھی اللہ پاک نے اس کی ایک ذلت دکھائی کہ اس بات کا تو دعویٰ کرتا ہے، تیری حالت تو یہ کہ ایک سانپ جب تیری طرف لپکا تو تیرے اوسان خطا ہو گئے، پیشاب پخانہ نکل گیا. تو غرض یہ کہ اس موقع پر جو ان تمام جادوگروں کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، حضرات علماء مفسرین اس میں ایک نقطہ یہ بھی لکھتے ہیں کہ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ کی مشابہت کی برکت سے ان سب کو ایمان کی دولت سے نواز دیا کہ یہ سب میرے کلیم کے نقال بن گئے، ان کے حال حلیہ اپنا لیا، ان کی ہم شکل ہو گئے. اس کی بدولت اللہ پاک نے سب کے دلوں کو بھی نور ایمان سے منور فرما دیا. تو ظاہر بھی مطلوب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہو، اور باطن بھی مطلوب ہے کہ دل کی دنیا سنوری ہوئی ہو. آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، کچھ نہ پوچھو دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل. امت تو اس قدر دور نکل چکی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کہ آپ کی تعلیمات سے گھن کھانے لگی. بچے اچھی تعلیم سن کے اگر چاول ہاتھ سے کھانے لگ جائیں تو ماں باپ ٹوکتے ہیں، کیا کر رہے ہو، کیا گن پیٹ رہے ہو، تہذیب سے کھاؤ، سلیقے سے کھاؤ، یہ کیا بدتمیزی، یہ کیا بدسلیقہ پن ہے. سنت کو اس قدر گرے ہوئے انداز سے دیکھتے ہیں کہ سنت عمل جو ہاتھ سے کھانے کا ہے، اگر بچے نے کہیں سن لیا سنت طریقہ اور وہ اس کو اپنا رہا ہے، ماں باپ اس کو ٹھوک رہے ہیں جو صاحب ایمان ہیں، ان کو احساس ہی نہیں ہے کہ یہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ سب کچھ دوری کا نتیجہ ہے کہ ہم دور اتنے ہو چکے تعلیمات سے، نیک محفلوں سے، اچھی سوچ سے. فیشن ہمارا آئیڈیل اور معیار بن گیا، جو کچھ زمانہ کہتا ہے اسی کے پیچھے چلتے ہیں، آخرت میں بھی پھر اسی کے ساتھ ہی چلنا ہوگا. المرء مع من احب، انسان کا حشر آخرت کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا جس سے دنیا میں اس کی محبتیں وابستہ ہوں گی. یہاں اگر اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب بنا کے رکھا اور تعلیمات کو دل و جان سے اپنا کے رکھا، اپنی صورت اور سیرت کو سنوار کے رکھا، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صورت میں بھی سیرت میں بھی حضور کا نقال بنا دے، اور موت سے پہلے پہلے اللہ پاک ہمارے چہروں پر بھی سنت کا نور اگا دے. کبھی کبھی بڑا افسوس ہوتا ہے کوئی ایسی میت دیکھ کر کے بالکل بغیر کسی داڑھی اور بغیر کسی مونچھ کے جب وہ آخرت کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تموتون کما جس طرح تم زندگی گزارتے ہو اسی انداز سے تمہاری موت واقع ہوگی، وہ تب آسون کما تموتون جس حال حلیے میں جس شکل و صورت میں انتقال کرو گے اسی حال حلیے میں اٹھائے جاؤ گے. کسی کی دل آزاری مقصود نہیں، درد دل سے صرف یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ جب زندگی اس محنت میں گزاری جائے گی تو پھر آخر وقت میں بھی اللہ پاک اسی چہرے کے ساتھ واپسی کا سفر عطا فرمائیں گے جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہوگا. خدا نہ کرے ساری زندگی انسان اسی آس میں اس سنت سے محروم رہے گا، چلو آخر وقت میں رکھ لیں گے، کر لیں گے، اس سنت کے نور کو چہرے پر سجا لیں گے، دل میں عظمت ہے، تقدس ہے، احترام ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف معاشرے کے اور حال اور ماحول سے متاثر ہو کر انسان اس چیز سے دور ہے، نادم بھی ہے، شرماتا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن صرف ہمت کو کام میں نہیں لاتا. اور خدا نہ خواستہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہی آخرت کا سفر ہو جائے. ہمارے یہاں ایک دفعہ جنازہ آیا یہی محلے کے، کہ ہمارے پرانے تعلق والے نمازی تھے، صبح آفس گئے اور بالکل تازہ دم کلین شیو کر کے پہنچے تھے آفس، اور مجھے بھی بالکل صاف تھی، داڑھی بھی بالکل صاف تھی. وہاں اٹیک ہوا، اسپتال پہنچے اور اللہ کو پیارے ہو گئے. جس وقت جنازہ آیا ویسے یہاں کچھ عزیز اور قارب آئے ہوئے تھے، تو ان کا چہرہ کھولا گیا دیکھنے کے لیے، بالکل چکنا چہرہ ہو رہا تھا. اب آخرت کے میدان میں وہ اسی شکل کے ساتھ پہنچیں گے جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنا ہوگا حوض کوثر پر. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرما لیا کیا تم کو میری شکل پسند نہ تھی، کیا تم کو میری صورت سے محبت نہ تھی، کیا تم کو میرا حال حلیہ اچھا نہیں لگتا تھا، اس وقت انسان کے پاس کیا جواب ہوگا سوائے افسوس کے، شرم کے، پچھتاوے کے. اس وقت تو آنکھ بند ہوتی سارا دنیا کا کھیل تماشا پتہ چل جاتا ہے، کچھ بھی نہیں تھا، سب خواب و خیال پیچھے رہ گیا. اللہ، سارے دوست، عزیز، اقارب، وہ رشتے جن کی خاطر انسان یہ ساری حرکتیں کرتا ہے، وہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں دو چار دن سوگ منا کر، وہ بھی ہنستے بولتے پھر دنیا میں مست و مگن ہو جاتے ہیں. اور انہیں بھی کوئی مست و مگن ہمیشہ کرے نہیں ہونا، وہ ان کی بھی باری لگی ہوئی، وہ سب آ رہے ہیں. السلام علیکم یا اہل القبور، قبرستان جب انسان پہنچتا ہے تو قبر والوں کو سلام کرتا ہے، تو وہاں یہی کہتا ہے کہ تم ہم سے پہلے پہنچ گئے اور ہم بھی تمہارے بعد آ رہے ہیں. یہ کہنے میں تو الفاظ ہے لیکن حقیقت کے عکاس ہیں. انتم سلفنا ونحن بالاثر، تم ہم سے پہلے پہنچے ہم تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں، کوئی بھی یہاں نہیں رہا، جو بھی آئے جانے کے لیے آیا ہے. البتہ وقت اپنا اپنا مقرر ہے، آنے کا بھی اور جانے کا بھی. کامیاب ہے وہ انسان جو اس مختصر مدت کے اندر جو 70 سال اس کو ملے ہیں, ایک مہلت ملی ہے آخرت کو سجانے کے لیے, آخرت کی تیاری کے لیے, تو وہ اپنا دل ظاہر باطن سارا سنوار کر, معاملہ سدھار کر, اللہ تعالیٰ کو منا کر پھر ایسی پاکیزہ زندگی گزارے, گناہوں سے بچتے ہوئے صاف ستھری زندگی گزارے کہ اس کا دل گواہی دے کہ واقعی جب کبھی میرا بلاوا آ جائے تو انشاءاللہ لبیک و صادق کہتا ہوا جاؤں گا. حج کے سفر میں تھے ہم, وہاں ہمارے ایک حاجی صاحب کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی, ان کے والد ماجد جب وہ حج پہ جا رہے تھے تو اپنے والد سے مل کر گئی, وہ بالکل صحت مند صحیح, اور وہاں ہم لوگ جب سفر میں تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, تو راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ ان خاتون کے والد صاحب کا انتقال ہو گیا, جس کروٹ پر سوئے تھے اسی کروٹ پر سوئے کے سوئے رہ گئے. انسان تو اتنا بے بس ہے کہ جب سو بھی رہا ہے پتہ نہیں کہ جاگ پائے گا کہ نہیں, روح پلٹ کر واپس آئے گی کہ نہیں, بظاہر صحت مند کچھ بھی نہیں, جس کروٹ پر سوئے تھے اسی کروٹ پر صبح سوئے ہوئے ملے اور روح پرواز کر چکی تھی. عقل مند انسان وہ ہے جو دوسروں کے جانے سے سبق سیکھ لے. کل ہی ہمارے ایک ساتھی ہیں, دوست ہیں, بتانے لگے ان کے محتمم صاحب نماز پڑھا کر اپنی مسجد سے نکلے, ایک جگہ امام تھے, امامت کرنے کے بعد عشاء کی نماز پڑھا کر نکلے, بالکل ابھی بس مسجد سے نکلے ہی تھے, سامنے سے ایک اور موٹر سائیکل والے نے آ کر ٹکر ماری, موٹر سائیکل سے گرے, گرتے ہی دماغ میں سے چوٹ لگی, حالانکہ ہیلمٹ پہنے ہوئے تھے. جب موت آتی ہے تو ہر چیز پیچھے رہ جاتی ہے, ہیلمٹ پہننے کے باوجود یہاں دماغ میں ایسی چوٹ لگی کہ بےچارے اللہ کو پیارے ہو گئے. تو موت تو پھر نہیں دیکھتی جوان ہے یا بوڑھا ہے, وقت مقرر ہے, سبب مقرر ہے موت کا. ہمارا ایک جوان سالہ شاگرد بالکل نو عمر, دبلا پتلا نازک گورا چٹا, اور بڑا نورانی, اور امامت شروع کر لی اس نے, فارغ التحصیل ہو چکا تھا, اور ایک چھوٹا سا بچہ اس کا ظہر کی نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا یہیں سپر ہائی وے کی طرف, گلی سے گزر رہا تھا, سامنے دکان پر سلنڈر پھٹ گیا گیس کا. اس گیس کا سلنڈر پھٹنے سے ایک پتھر اور بھی جو نقصان ہوا سو ہوا, وہاں کوئی پتھر پڑا ہوا تھا, وہ پتھر اس پریشر کے ساتھ اڑ کر آیا, اس بچے کے دماغ پہ لگا, بالکل ایسے نشانے سے لگا کہ بس پھڑک کے گرا اور اللہ کو پیارا ہو گیا. بالکل جواں سالہ بچہ, عالم فاضل حافظ قرآن, اور ابھی نئے نئے فارغ التحصیل ہو کے امام بھی لگ گیا تھا اور نماز پڑھانے ہی کے لیے جا رہا تھا. تو موت کا تو وقت مقرر ہے, سبب مقرر ہے, جگہ مقرر ہے. انسان کو دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بہت لمبی زندگی پاؤں گا, اس وقت اپنا حال حلیہ بھی بناؤں گا, ظاہر بھی سنواروں گا, باطن بھی, معاملات بھی صاف کروں گا, حلال کھاؤں گا, حرام سے بچ جاؤں گا. اس دھوکے میں رہنے والا شاید کہ وہ نقصان کا سامنا کر بیٹھے. موت تو ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ آتی ہے, حساب کتاب بھی ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ دینا ہے, قبریں بھی سب کی علیحدہ علیحدہ ہیں. آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں, سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں. چوکنے رہنے کی ضرورت ہے, اپنے ظاہر اور باطن پر سنوارنے کی ضرورت ہے, اس سے پہلے کہ موت کا فرشتہ آ کر پیغام دے دے, اس سے پہلے پہلے. اللہ, انشاءاللہ مضمون ہمارا آج تو نہیں ہو سکا, رہ گیا, اگلے مضمون میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ حسن خاتمہ کے متعلق کچھ چیزیں ذہن میں تھیں کہ جن چیزوں کو انسان اپناتا ہے, عمل میں لاتا ہے, اس کی برکت سے اللہ پاک سعادت کی زندگی عطا فرماتے ہیں, اور واپسی کے اندر جب سفر شروع ہوتا ہے آخرت کا سفر, اس وقت بھی اللہ تعالیٰ اس کو کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما کر ایمان پر خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. اس میں سے ایک عمل مسواک, تفصیل انشاءاللہ آگے آ جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مسواک کے عمل کو اپناتا ہے اس کے اور بے شمار فضائل ہیں. ایک فضیلت یہ فرمائی کہ موت کے وقت حضرت ملک الموت آ جاتے ہیں, اپنی ڈیوٹی نبھانی ہے, ذمہ داری نبھانی ہے, روح قبض کرنی ہے. فرمایا کہ ملک الموت آ کر اس بندہ مومن سے جس نے ساری زندگی مسواک کا اہتمام رکھا, اس سے شیطان کو دور بھگا دیتے ہیں, اور اس بندہ مومن کو کلمہ طیبہ یاد دلاتے ہیں. جب یہ کلمہ کلام پڑھ لیتا ہے پھر اس کی روح نکال کر اس کو روح پرواز کر جاتے ہیں. بندہ جب زندگی صاف رکھتا ہے, اپنے معمولات صاف رکھتا ہے, اور اپنے معاملات صاف رکھتا ہے, اور معاملات کو اہتمام کے ساتھ, استقامت کے ساتھ انجام دیتا ہے, تو پھر اس کی زندگی بڑی مبارک بنتی ہے, کامیاب بنتی ہے, پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مقبول بن جاتا ہے, محبوب بن جاتا ہے. پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے, خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے, بتا تیری رضا کیا ہے. کتنے واقعات ایسے ہیں کہ بندوں کی چاہت اور دعا کے مطابق اللہ پاک پھر ان کو خاتمہ نصیب فرماتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سعادت کی زندگی نصیب فرمائے, گناہوں اور برائیوں سے دوری نصیب فرمائے, اور
فکر آخرت نصیب فرمائے, زندگی اللہ پاک ہماری بابرکت بنائے, نیکیوں سے لبریز اور گناہوں سے پاکیزہ بنائے. دعا کی درخواست ہے, ایک لڑکی ہے سمن, اللہ پاک اس بچی کو آصف کے شر سے بچائے, حفاظت نصیب فرمائے. سعود کی دادی صاحبہ بیمار ہیں, اللہ پاک انہیں شفائے کلی عطا فرمائے. ہمارے طارق بھائی ہیں, ان کی اہلیہ محترمہ بھی بیمار ہیں, اللہ پاک طارق بھائی کی اہلیہ محترمہ کو تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عاجلہ مستمر عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام, وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.